أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس بما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. Respected علماء الكرام, brothers in Islam, I have been requested to briefly introduce to you. It's the white Honda ND248154. It's obstructing. ND248154, white Honda. Kindly move your car. To introduce to you our respected guests that have assembled here tonight. It's no easy task. But as you know, Allah subhanahu wa ta'ala, in order to establish His deen on this earth, has sent Anbiya alayhi salatu wa salam. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was the final Rasul and Nabi that Allah subhanahu wa ta'ala had sent to this world in order to establish His deen. After the Anbiya alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala has made the ulama-i kiram and the respected awliya-i kiram, Allah subhanahu wa ta'ala has entrusted them with this great task of disseminating this ilm of nubuwwat in all its different ways, through the method of tabligh, through tazkiyah, through ta'aleem, through ta'leef. In order to continue this effort, Allah subhanahu wa ta'ala has created awliya-i kiram and has created the respected ulama-i kiram. And alhamdulillah, if we turn the pages of history, we will find that from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam right up to this day, and inshallah right up to qiyamah, we will find that the ulama-i-kiram will strive in the different manners, in different ways, in order to disseminate this nur of nubuwah, this ilm of nubuwah that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had received. And it is through the efforts and the tireless efforts of the respected ulama-i-kiram and awliya-i-kiram that we find that deen has reached us today. And inshallah it will be through their efforts, the barakah of their efforts, that deen will reach inshallah to the four corners of the globe right up to the day of judgment. If you look into these great luminaries and dignitaries, we find Hazrat Shaykh Muhammad Zakaria rahmatullah alayh, we find him a glittering star on the horizon, and we find that the efforts that he had made in every line, in every faculty of deen, Allah subhanahu wa ta'ala had granted him great acceptance. If we look in the line of tabligh, we find Hazrat rahmatullah alayh has written the amal, fazail amal, which is read from that time right up to now, inshallah, and it will be read continuously, inshallah, it is hoped in Allah subhanahu wa ta'ala. This is read by every person that goes out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. What great acceptance, or what more acceptance can there be, that in every part of the globe, every person that goes out in this path, we find he takes the amal, fazail amal of the Shaykh rahmatullah alayh. Imagine the great ikhlas that he had given, that with which he had written and compiled this book, and in great detail why he had compiled it, as Mawlana Ilyas rahmatullah alayh repeatedly requested him to compile a book with full of virtues. And we find that the Shaykh rahmatullah alayh has compiled such a book that has received now worldwide and global acceptance. This is one light of khidmat of Hazrat Shaykh Zakaria rahmatullah alayh. On the other hand, when we look at the madaris, the Mazahir al-Ulum itself is such an institution that it has world recognition, and it is renowned in the entire world. And we find great luminaries, great scholars that come out from this institution that was established a long time ago, and Hazrat Shaykh rahmatullah alayh had offered his services here throughout his life, and had taught the Bukhari Sharif and other kitabs of hadith in this great institution. Here again we see, if we look at institutions, we look at America, we find another Khalifa of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh, Dr. Ismail, establishing madaris. If we look at London, we find Dr. Maulana Mutala, Yusuf Mutala, Damat Barakatuh, establishing madaris. If we look at Malawi, etc., we see his brother, Maulana Abdul Rahim Mutala, Damat Barakatuh, establishing madaris. If we look in South Africa, we find Khalifas of Rasul of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh establishing madaris. And if you look in Makkah Mukarramah, we find Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib Damat Barakatuh establishing madaris. So if you look at the line of madaris, we find throughout the world, Allah subhanahu wa ta'ala, through the barakah of our mashaykh, through the ikhlas of the Shaykh Zakaria rahmatullah alayh, we find different madaris are established. If you look at the line of Khanqa, we all know the extensive travels of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh. He had come to this country also in such a state, as you had witnessed, was completely paralyzed, and he had so much sicknesses and ailments, but yet despite that, he had undertaken this journey to South Africa, and we know that the thousands and hundreds of people that had benefited spiritually at his hands. When we go to Stenger, even today, after so many years, it seems like we still feel the nur of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh in this masjid. In fact, the entire Stenger has changed after Hazrat Shaykh rahmatullah alayh had come. Apart from this, we find that this Khanqa of his, not only there, but wherever Hazrat Shaykh rahmatullah had been, he had established centers of self-purification, khankas and zikr majalis that are established right up to this day. Even the khanka in Mazahir al-Ulum, we find even that also is functioning in the same manner that was functioning in the time of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh. If you look at the tasanif and the academic works of Hazrat Shaykh rahmatullah alayh, then we don't only find the tablighi nisab, but we also find the muqaddama of Lame Durari, the commentary on Sahih Bukhari, we also find the Bajr al-Majhud, the commentary of Abu Dawood, we also find other kitabs on tasawuf, and we find details. In fact, people like Mawlana bin Nuri rahmatullah alayhi has mentioned that as far as the debt that was on the Ummah, as far as the Tarajim of Bukhari were concerned, he says Shaykh ul-Hind rahmatullah alayhi had begun this, but we find Mawlana bin Nuri rahmatullah alayhi mentions words to this effect, that we can safely say that Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi has fulfilled this debt from the side of the Ummah. He has made such extensive studies on this, on the Tarajim of Bukhari, that we can safely say that he has fulfilled the debt from the side of the Ummah, that even Ibn Hajar rahmatullah alayh, who was such a great commentator on Hadith, such a great muhaddis, even he could not fulfill. Allah bin Nur rahmatullah alayh says, Shaykh Zakaria rahmatullah alayh has fulfilled this debt on the Ummah. So if you look at the work of the Shaykh rahmatullah alayh, whether it is in the line of ta'lif, of books and kitabs, and not only has he written on this, there are so many kitabs of the Shaykh rahmatullah alayh on various different subjects. Similarly, if you look in the line of ta'lim, as I mentioned, we find not only the Mazahir al-Ulum, but you find madaris being established throughout the world. Similarly, if you look at tabligh, we find the tabligh in Nisab of the Shaykh rahmatullah alayh. And if you look at tazkiyah, we find so many murids of the Shaykh rahmatullah alayh, mashallah, spread throughout the world. Presently also we find that Mawlana Abdul Hafiz Sahib Damat Barakatuhu And also we find Mullah Ashiq Elahi Sahib also compiling this commentary of Bukhari and the Taqreer of Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh into one publication, and Alhamdulillah 3 or 4 volumes were also published. So Allah subhanahu wa ta'ala sometimes chooses some of His pious beings and uses them extensively in all fields of khidmat, and Allah subhanahu wa ta'ala accepts them for the khidmat of His deen. Alhamdulillah, Hazrat Mawlana Talha Sahib Damat Barakatuh also is following in the footsteps of his pious father, and we find he is presently the rector of Mazahir al-Uloom. It is the madaris that have so many thousands of students, and there again we find this ilm and nubuwat and the noor of nubuwat, and the tazkiyah is taking place. Together with being it an Islamic educational institution, we also find side by side the Khanqah also is also functioning in the way Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali has established it. And also I remember in those days in the 70s when we had been to the Shaykh Rahmatullah Ali, where i'tikaf used to take, now it has become common practice, but that time it was very rare. Up to 300-400 people used to gather for i'tikaf. Alhamdulillah, we find that silsila also is continuing. Hazrat Mawlana Damat Barakatuhu is also continuing the silsila of i'tikaf in Ramadan, and hundreds and thousands of people gather there, and we find programs take place for the purification of the nafs, and the tazkiyah programs take place there continuously. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala keep all this faith of Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh continuous for a long time to come. Together with that, we find Hazrat Mawlana Damat Barakatuhu, like Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh, travels extensively in India and out of the country as well, solely to establish the zikr and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, solely for self-purification, solely for tasawwuf purposes. Together with that, we find we have also, alhamdulillah, Mawlana Shahid Sahib Damat Barakatuh, who is the grandson of Hazrat Shaykh Zakariya Rahmatullah Alayh, and he is the son-in-law of Hazrat Ji Rahmatullah Alayh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has also accepted him in this field of serving the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He has a great contribution as far as the academic works of Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh concerned. In fact, in his lifetime, it is mentioned Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh used to call Mawlana Shahid Damat Barakatuh and explain to him the details of his works. The letters he should show him, these are the letters I have received, how they should be compiled. These are the details of the Taqreer, Bukhari, etc. And if I am Hazrat Damat Barakatuh has also compiled the Bukhari, the Taqreer of Bukhari of Hazrat Shaykh Zakariya Rahmatullah Alayh, and all the other compilations we find Hazrat Mawlana Shahid Sahib Damat Barakatuhu is most instrumental in having this published and edited, and we find that these books are coming to the fore. And together with it, we find also he is also in charge of the madrasa, Mazahir al-Darul Uloom, and also playing an active part in teaching in the madrasa. So these are some of the activities of these great mashayikh. This is that khandan that Allah subhanahu wa ta'ala had accepted. We know Shaykh Zakariya rahmatullah alayh, and we know the Mawlana Ilyas rahmatullah alayh is who, after all, the uncle of Shaykh Zakariya rahmatullah alayh. So Allah subhanahu wa ta'ala had accepted this group of people, and we find that Allah subhanahu wa ta'ala had spread their benefits and their faith throughout the four corners of the globe. Today we are very fortunate that we have today with us Mawlana Talha Sahib Damat Barakatuh, and Mawlana Muhammad Shahid Sahib Damat Barakatuh, and Hazrat Mawlana Abdul Hafiz Sahib Damat Barakatuh, who is also a Khalifa of the Shaykh Zakariya Rahmatullah Alayh. I would not like to take too much of your time, but you should remember that just sitting in the gathering of these pious people, even if you do not understand one word, will be a means of great spiritual benefit. One is to understand the subject matter, and one is to spiritually all the noor and anwar that is coming from them to get faida and benefit from that. It is not necessary for us even to understand what they are saying. So here Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala accept their journey to our country. Allah subhanahu wa ta'ala makes it a means of barakat in our country. Our respected Shaykh always says that even if a wali has to go past a mahalla in an area, then that area will not become deprived of the barakat and the noor and the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. When we mention the pious people, the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala comes down. What will be the condition when the pious people are in our midst? So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to appreciate them. Inshallah, Mawlana Muhammad Shahid Sahib Damat Barakatuh will give us a talk. Inshallah, thereafter, Mawlana Talha Sahib Damat Barakatuh will make the dua. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and guidance to listen attentively and to make amal. And may Allah subhanahu wa ta'ala, through their barakat, also save us from calamities in this world and the hereafter, and make it a means of our salvation together to be with them.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو, اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جب سے اس زمین پر نسل انسانی کو کا سلسلہ شروع فرمایا ہے اور انسانوں کی آمد رفت اور انسانوں کی چلت پھرت جب سے اس زمین پر شروع فرمائی گئی ہے, اسی وقت سے اللہ تعالی نے دو قسم کے معاشرے اور دو قسم کے ماحول اس زمین پر قائم فرمائے, اور یہ دونوں معاشرے اور دونوں ماحول برابر ہر زمانے میں چلتے رہے, آج سے پہلے بھی چلتے رہے اور آج بھی یہ دونوں ماحول برابر چل رہے ہیں, اور آئندہ مستقبل میں بھی یہ دونوں ماحول اور دونوں معاشرے برابر اس زمین پر قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے. ایک ماحول, ایک معاشرہ وہ ہے جس کو اللہ جل شانہ عم نوالہ انبیاء کرام کے ذریعے سے اس زمین پر قائم فرماتے ہیں, ایک تو معاشرہ وہ ہے, اور دوسرا معاشرہ وہ ہے جو اس زمین پر قائم ہوتا ہے شیطانی چالوں سے, من مانی سے, نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے, اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے ہٹا کر زندگی گزارنے سے. یہ دونوں معاشرے پہلے دن سے قائم ہیں اس زمین پر اور آج تک چل رہے ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک چلتے رہیں گے. ایک ماحول کہلائے گا ایمان والا, نورانیت والا, اور دوسرا ماحول کہلائے گا شیطان والا ماحول, اللہ سے انکار کا ماحول, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا ماحول. ایک ماحول یہ ہوگا اور ایک ماحول وہ ہوگا جس میں انسان عمل والی زندگی پر پڑا ہوا ہوگا. میرے بھائیوں, میرے دوستو, جس طریقے سے یہ دونوں ماحول اس زمین پر برابر قائم ہیں اور کوئی شخص ان دونوں ماحولوں کو ختم نہیں کر سکتا, بالکل نہیں ختم کر سکتا ان دونوں ماحولوں کو, یہ دونوں ماحول جس طریقے سے چلتے رہیں گے, جس طریقے سے یہ بات پکی اور ٹھکی ہے کہ یہ ماحول ختم نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے یہ بات بھی پکی ٹھکی ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اور اللہ تعالی کی نصرت ان دونوں ماحولوں میں سے ایک ماحول کے ساتھ ہے, دوسرے ماحول کے ساتھ نہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات جو دنیا کے اندر بھیجے گئے, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا, اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر پھر وہ نبوت والا اور رسالت والا سلسلہ ختم ہوا, اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجددین کے بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا, اولیاء کاملین اور علماء راسخین اور بزرگان امت کا سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا, اور دین کی محنت کے, دین کے ماحول کے قائم ہونے کا اور دین کی جد و جہد کا جو سلسلہ قیامت تک قائم فرمایا, یہ سلسلہ اس ماحول کو رات دن آگے بڑھاتا رہے گا اور اس ماحول کے اندر وسعت پھیلاتا رہے گا اور اس کا دائرہ لمبے سے لمبا اور چوڑا سے چوڑا ہوتا چلا جائے گا. اور یہی وہ ماحول ہے اور یہی وہ معاشرہ ہے جس کو قائم کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. یہ ماحول ہے ایمان والا, یہ ماحول ہے تقوی والا, یہ ماحول ہے پرہیزگاری والا, یہ ماحول ہے صداقت والا, یہ ماحول ہے علم والا, یہ ماحول ہے اخلاق والا, یہ ماحول ہے محبت والا, یہ ماحول ہے آپس کی معاشرت کو اچھے انداز سے گزارنے والا, یہ ماحول ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا, یہ ماحول ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا, اور یہ ماحول ہے اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا, اور یہ ماحول ہے اپنے بچوں پر محبت کرنے والا. یہ وہ ماحول ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلات و تسلیمات کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر قائم کیا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے, پہلے بھی قائم تھا, آج بھی قائم ہے, اور قیامت تک یہ ماحول قائم رہے گا. یہاں تک کہ یہ سارا ایک سلسلہ جو نظر آ رہا ہے, اور یہ ساری دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت جو نظر آ رہی ہے, یہ ساری چمک دمک اور یہ ساری زیب و زینت اور اس ساری انسانیت کا اور کائنات کا وجود, یہ اس دن ختم ہو جائے گا جس دن اس ماحول میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. تو یہ ماحول اتنا قیمتی اور یہ ماحول اتنا وزنی, اور اس ماحول کی اللہ کے ہاں اتنی حیثیت ہے, اور اس ماحول میں جو اللہ کا پاک نام لیا جاتا ہے اس کی اتنی اللہ کے ہاں قیمت ہے, اور اتنا وہ وزنی ہے کہ آج ساری دنیا اس پاک نام کی برکت سے قائم ہے. چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ افریقہ ہو, چاہے وہ جاپان ہو اور انگلینڈ ہو, اور چاہے دنیا کا کوئی سے بھی کرہ اور خطہ اور حصہ ہو, وہ سب کے سب جو آج قائم ہیں وہ صرف اس ماحول میں لیے جانے والے اللہ کے پاک نام کی برکت سے قائم ہے. جس دن یہ ماحول ختم ہو جائے گا, اور جس دن اس ماحول کے اندر اللہ کا پاک نام لینے والا کوئی متنفس نہیں رہے گا, حدیث پاک میں آتا ہے, اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی. تو میرے بھائیو, میرے دوستو, اللہ جل شانہ نے یہ جو ماحول اور معاشرہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والتسلیمات, بالخصوص جناب نبی پاک علیہ الصلات والسلام کی محنت سے اور آپ کی رات دن کی جدوجہد اور قربانیوں سے اس زمین پر قائم فرمایا, یہ ماحول ایمان والا ماحول کہلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ماحول اور جو معاشرہ ہوگا وہ بے دینی کا ماحول ہوگا, وہ کافرانہ ماحول ہوگا, وہ مشرکانہ ماحول ہوگا, وہ خدا پاک کے احکامات کو ٹھکرانے والا ماحول ہوگا, اور اللہ کی مدد اس ماحول کے ساتھ نہیں ہونے کی, بلکہ اللہ کی پکڑ اس ماحول کے ساتھ, اللہ کا غیظ و غضب اس ماحول کے ساتھ, اللہ کا عذاب اس ماحول کے ساتھ, اور اللہ کی طرف سے نکارت اس ماحول کے ساتھ ہو. اور اس کے مقابلے میں ایمان والا جو ماحول ہوگا, کلمے والا جو ماحول ہوگا, طاعت والا جو ماحول ہوگا, اعمال والا جو ماحول ہوگا, اخلاق محمدیہ والا جو ماحول ہوگا, اس ماحول کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی نصرت ہوگی, اور اللہ تعالی کی طرف سے ہر طرح کی برکتیں اس ماحول کے اندر ہوں گی. اور میرے بھائیو, میرے دوستو, یہ بات نہیں کہ اللہ تعالی نے ان دونوں ماحولوں اور ان دونوں معاشروں میں جو فرق ہے وہ انسانوں کو نہ دکھلا دیا, ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ کسی کو تاریکی میں نہیں رکھتے, بالخصوص دین اور ایمان کے معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ کل کو کسی کو قیامت میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا چیز حق تھی اور کیا چیز باطل تھی, اور کیا چیز اندھیرا تھا اور کیا چیز روشنی تھی, اے اللہ ہم کو تو دنیا میں معلوم ہی نہیں ہو سکا. کل کو کوئی آدمی یہ بات نہ کہہ سکے, اس لیے اللہ تعالیٰ اسی زمین پر حق والے ماحول کو اور ناحق ماحول کو, ایمانی ماحول کو اور باطل والے ماحول کو صاف الگ الگ کر کے رکھتے ہیں, اور دونوں ماحول پوری دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رہتے ہیں کہ اس ماحول کو بھی دیکھ لو, اس ماحول کو بھی دیکھ لو, اب آگے تمہیں اختیار ہے کہ تم کون سے ماحول کے اندر جانا چاہتے ہو. صاف صاف اللہ تعالیٰ دونوں معاشرے اس زمین پر قائم کر کے رکھتے ہیں, اور دونوں معاشروں میں جانے کے لیے اور دونوں ماحول کو اپنانے کے لیے راستے اور سڑکیں سب کھلی رکھتے ہیں کہ چاہے کوئی ادھر جائے چاہے کوئی ادھر جائے. جب ہمارے پاس آؤ گے مرنے کے بعد, پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ اس ماحول میں کیوں نہیں گئے تھے, اس ماحول میں کیوں گئے تھے, اس معاشرے کو کیوں نہیں اختیار کیا, اس معاشرے کو کیوں نہیں اختیار کیا. جب مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے جب پوچھیں گے, لیکن دنیا میں چھوٹ ہے تمہارے پاس. اور انبیاء کرام علیہ الصلات والتسلیمات کے ذریعے دونوں معاشروں میں جو زمین آسمان کا فرق ہے کھول کھول کر بتلا دیا, بیان کر دیا. احادیث میں کھول کھول کر بیان کر دیا، کلام اللہ میں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ دیکھو ایک معاشرہ اللہ والا معاشرہ ہے اور دوسرا معاشرہ طاغوت والا معاشرہ ہے، شیطان والا معاشرہ ہے، اس پر چلو گے تو کامیابی ملے گی اور اس پر چلو گے تو ناکامی ملے گی، یہ ہم تم کو پہلے سے بتلائے دیتے. لیکن جب تم زندگی گزار کر آؤ گے تو جس معاشرے پر زندگی گزار کر آئے اور جس ماحول میں رہ کر آئے ہو، پھر اس ماحول کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر ماحول تھا دنیا میں اعمال والا، ماحول تھا دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، اور اگر ماحول تھا دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت ہے اور اس کے درجات ہیں، جتنے چاہے درجات تو حاصل کر لے اور چلا جا. اور اگر زندگی گزاری منمانی پر، زندگی گزاری نفسانیت پر، زندگی گزاری نفس چاہی پر، اور زندگی گزاری اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے توڑنے پر اور ٹھکرانے پر، اور اگر زندگی گزاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالنے پر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کا راستہ ہے، اس کے اندر گھستا چلا جائے جہاں تک جا سکتا ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن پاک نے ان دونوں ماحولوں کو اور ان دونوں معاشروں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ان دونوں معاشروں کو بتلانے کے لیے، اور ان دونوں معاشروں میں جو زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کو بتلانے کے لیے، اور ان دونوں معاشروں میں سے کون سے معاشرے پر اللہ کی مدد آتی ہے اور کون سے معاشرے پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان دونوں معاشروں کو کھول کھول کر بتلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے تصریح کی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور جتنے بھی امم سابقہ کے واقعات قرآن پاک نے کھولے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مفصل، سب سے زیادہ مکمل اور سب سے زیادہ مقرر واقعہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہے. بار بار بیان کریا، بار بار بیان کیا، کہیں اجمال کے ساتھ بیان کیا، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہیں واقعے کا ابتدائی پہلو بیان کر دیا، کہیں واقعے کا انتہائی پہلو بیان کر دیا، کہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کو کھول کر بیان کر دیا، کہیں فرعون کی فرعونیت کو بیان کر دیا. غرض کھول کھول کر قرآن پاک نے اس واقعے کو بیان کیا. اور اس لیے بیان کیا ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ زمانہ پوری طاغوتی قوت کا تھا، اور اس میں اللہ کا نام لینا بھی سب سے بڑا جرم سمجھا جاوے تھا. آپ حضرات نے ماشاءاللہ ان واقعات کو خوب سنا ہے اور خوب جماعتوں میں نکل کر مذاکرے ہوتے رہتے ہیں اور خوب فضائل اعمال کے اندر ان واقعات کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم کا بھی ذوق اور مرحمت فرما رکھا ہے. تفسیروں کے اندر بھی یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود، اور دیگر انبیاء کرام کے واقعات کلام پاک کے اندر موجود. وہ یہ سارے واقعات انبیاء کرام کے جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، وہ ان دونوں معاشروں کے فرق کو بیان کرنے ہی کے لیے کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے نبوت دی، اور اللہ تعالی نے ان کو نبوت عطا فرما کر اور نبی بنا کر فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس قوم کے اندر کام کرو، اس کو دین اور ایمان کی طرف لے کر آؤ، اس کو کلمے کی دعوت دو، اس کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دو، اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، اور اس کو قوم کو یہ بات بتلاؤ کہ تمہاری ترقی اگر ہے اور تمہارے لیے اگر راحتیں ہیں اور تمہارے لیے اگر دل کا سکون اور اطمینان ہے، تو دیکھو رب چاہی زندگی گزارنے میں ہے. اے موسیٰ، یہ بات جا کر اس قوم کو بتلاؤ. یہ رب چاہی پر نہیں چل رہی، یہ تو منمانی پر چل رہی ہے قوم، یہ تو نفسانیت پر چل رہی ہے. اے موسیٰ، ہم تم کو نبوت کی خلعت پہناتے ہیں، اب تم ہماری طرف سے نمائندہ بن کر اور نبی بن کر جاؤ اور جا کر اس قوم سے کہو کہ اپنا راستہ سیدھا کرے اور اس معاشرے کو چھوڑے اور اس معاشرے کے اندر آ جا. گندے معاشرے کو چھوڑے، گندے ماحول کو چھوڑے، گندے سماج کو چھوڑے، اور چھوڑ کر پاک صلحہ والے ماحول اور معاشرے کے اندر آ جائے، کیونکہ تیرے لیے کامیابی اسی ماحول کے اندر، اسی معاشرے کے اندر ہے. جس ماحول میں اے فرعون تو اب چل رہا ہے، اس میں تیرے لیے ناکامی ہے اور ذلت ہے، تو اس ماحول کو چھوڑ کر اس ماحول میں آ جس کی طرف تجھے موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت ہارون آپ کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے، آپ کے کہتے ہیں دست و بازو بن کر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر فرعون کے بھرے دربار میں جا کر، فرعون کا دربار ٹھاٹے مار رہا تھا، لشکر ادھر کھڑے ہوئے تھے، وزرا ادھر کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ظاہری ہیبت کا اور ظاہری جاہ و جلال کا اور ظاہر میں آدمی کو متاثر اور مرعوب کرنے کا جتنا سامان ہو سکتا تھا وہ سارا کا سارا اس وقت فرعون کے دربار میں موجود تھا. ایسا سامان کہ اگر کسی کے اندر ایمان والی قوت نہ ہو اور کسی کے اندر نبوت والی قوت نہ ہو تو وہ اس ماحول کو دیکھ کر پھسل جائے اور ڈگمگا جائے. ایسی ساری چیزیں اس ماحول کے اندر موجود تھی. لیکن یہ تھے نبی, یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جا رہے تھے. اللہ کی ساری تائید, اللہ کی ساری قوت اور اللہ کا سارا غیبی نظام ان کے پسے پشت تھا. موسیٰ علیہ السلام یہ خود نہیں جا رہے تھے, یہ تو اس ذات عالی کی طرف سے بھیجے جا رہے تھے جو پوری دنیا کے نظام کو اور کائنات کے نظام کو چلانے والا. اس اللہ کی طرف سے یہ جا رہے تھے نمائندہ بن کر, اور وہاں گئے اور وہاں جا کر جب اس کے دربار میں پہنچے تو کوئی ایچ پیچ والی بات نہیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی حیل حجت والی بات نہیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی مداہنت والی, کوئی تملق والی, کوئی چاپلوسی والی, اس طرح کی کوئی بات تو بہت بڑی چیز ہے, کوئی حرف موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہیں نکلا. گئے اور صاف صاف جا کر وہ بات کہی, وہ بات کہی جس سے اس کے اندر کی دنیا الٹ پلٹ گئی اور جس سے اس کے اندر کی حکومت کے اندر لرزہ آ گیا. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا تو رب نہیں ہے, جو تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے تو رب نہیں ہے, رب ایک اور ذات ہے, اس کی طرف سجدہ کر, اس کی طرف جھک, اس کو مان. تو کچھ نہیں ہے, تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں رب السماوات رب الارض, اور تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں ربکم الاعلیٰ, تو کچھ نہیں ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, حیثیت والا وہ ہے جو سب سے برتر و بالا ہے, اسی کے سامنے سجدہ کر, اسی کو اپنا بڑا مان. براہ راست جا کر ایسا حملہ کیا ہے اس کے قلب پر, اس کے دل پر, اس کے دماغ پر کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جھنجھنا گیا اور ہل گیا اندر سے فرعون. اوفو, میرے موجودگی میں اور اس سارے لاؤ لشکر کی موجودگی میں اور اس سارے کروفر کی موجودگی میں یہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی کون آ گیا جس نے براہ راست میری حکومت پر حملہ کر دیا کھڑے ہو, میری خدائی پر حملہ, میری حکومت پر حملہ, اور میرے کیا کہتے ہیں ربکم الاعلیٰ والے نظریے پر حملہ, یہ کون ایسا شخص ہے, کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو بات فرمائی وہ وہی بات تھی جس کو میں نے عرض کیا کہ ایمان والا ماحول, ایمان والا معاشرہ اختیار کر اور یہ بے دینی والا ماحول اور بے دینی والا معاشرہ چھوڑ دے, کیونکہ تیری کامیابی اس طرف ہے اور اس طرف نہیں. پھر بہت لمبے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اس کے ساتھ پیش آتے رہے آتے رہے, یہ بھی وہ بھی چلتا رہا, موسیٰ علیہ السلام بھی چلتے رہے اس کے ساتھ ساتھ, اللہ کی طرف سے ڈھیل آتی رہی ڈھیل آتی رہی, اللہ کی طرف سے بیچ میں پکڑ بھی آتی رہی ڈھیل بھی آتی رہی, اللہ کی طرف سے اس کو معجزے بھی دکھلائے گئے, سب کچھ ہوتا گیا سب کچھ ہوتا گیا. لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو, بات جو اصل خطرے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر خدا کی نفرت بیٹھ جائے اور جب دل کے اندر سے خدا کی ذات کا انکار بیٹھ جائے اور جب دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں سب ڈنگر ہیں, تو ایسا آدمی پھر خطرے کے اندر آ جاتا ہے. جب دل آدمی کا بگڑ جائے اور جب دل کا پاسا پلٹ جائے اور جب دل کی ترازو خراب ہو جائے اور جب دل کے اندر گندگی ہی گندگی ہو جائے, اور میرے بھائیوں کفر سے بڑھ کر اور کیا گندگی ہوگی جس دل کے اندر ہوگی, اس کے بعد تو کسی گندگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی, اور اس سے اوپر تو کوئی گندگی ہو ہی نہیں سکتی کفر اور شرک کی گندگی کے بعد. تو اس کے دل میں کفر تھا شرک تھا, دنیا بھر کی گندگیاں غلاظت بھری ہوئی تھی, یہاں تک کہ نبی کی نبوت کا انکار, نبی کی زبان سے خدائی کا انکار اور نبی کی زبان سے اللہ تعالی کے تمام نظام کا بار بار یقین دلا دینے کے باوجود اس کا انکار, میرے بھائیوں میرے دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا گندگی ہوگی اور اس سے بڑھ کر کیا معاشرے کی اور خرابی ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے دلائل پورے ہو گئے, ساری حجتیں پوری ہو گئی, لیکن اس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا, اور پھر اللہ تعالی نے اس کو بھی دریائے نیل پر پہنچایا جو پورے فوج کے ساتھ گیا, پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا, پورے انتظامات کے ساتھ گیا, اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنے ماننے والوں کو لے کر چلو. یہ بیچارے قسم فرس, یہ بیچارے ضعفا کی جماعت, جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ, جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار, جن کے پاس نہ دولت کی فراوانی, جن کے پاس نہ کوئی صنعت نہ حرفت, جن کے پاس دنیا کے ظاہری نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں, یہ بھی دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے. اللہ تعالی کی حکمت بالغا نے دونوں ماحول والوں کو اور دونوں معاشرے والوں کو بیک وقت دریائے نیل پر پہنچایا, دریائے نیل کے کنارے کھڑا کیا لے جا. ایک وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں تھی, دنیا کا کوئی نقشہ نہیں تھا, دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا, مادیت کی لائن سے کوئی چیز نہیں تھی, ایک تکا بھی شاید جیب میں مشکل سے پڑا ہوا ہوگا کسی. ایسے فقر و فاقے کے عالم میں اس جماعت کو لے جا کر دریا نیل پر کھڑا کیا, اور اسی وقت میں اور اسی موقع پر اس جماعت کو بھی لے جا کر کھڑا کیا ہے جس کے پاس ظاہر کے سارے نقشے موجود, بہت بڑا ملک موجود, بہت دولتوں کے انبار موجود, خزانے کے خزانے بھرے ہوئے, بینکوں کے بینک بھرے ہوئے ہیں, اتنی دولتیں ہی دولتیں اور اتنے لشکر ہی لشکر, ساری چیزیں ظاہر کے نقشوں کی جتنی انسان کو کامیاب دلانے والی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس جماعت کے ساتھ موجود. اب دونوں جماعتیں دریائے نیل کے کنارے پر کھڑی ہوئی, وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, تعلق مع اللہ والے بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور تعلق مع شیاطین بھی کھڑے ہوئے ہیں. جن کا شیاطین کے ساتھ تعلق وہ بھی کھڑے ہوئے, اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق وہ بھی کھڑے ہوئے, وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو رب چاہی زندگی گزارنے والے, اور وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو منمانی زندگی گزارنے والے تھے. اور پھر اللہ تعالی نے دونوں کو دریائے نیل پر پہنچایا, اور وہی دریائے نیل تھا جس کے اندر دونوں جماعتیں اتری, لیکن اللہ نے ساری دنیا کو اس وقت کھلی آنکھوں دکھلایا, اور پھر اس واقعے کو کلام پاک میں اتار کر آج تک یہ واقعہ قرآن پاک کو قرآن پاک دنیا کو بتلا رہا ہے, اور قیامت تک بتلاتا رہے گا کہ اللہ تعالی نے اپنی لاج, اپنا نام رکھنے والوں کی, اپنا نام لینے والوں کی نسبت کی لاج رکھی اور ان کو ڈبو کا ختم کر دیا. وہی ایک دریائے نیل ہے اور وہی اترنے والے ہیں, ایک وقت میں وہ بھی اتر رہے ہیں, ایک وقت میں وہ بھی اتر رہے ہیں, لیکن ایک ایسا اترا کہ اتر کر منٹوں سیکنڈوں میں پار ہو گیا, اور ایک ایسا اترا کہ آج تک نکل نہیں سکا, آج تک نہیں نکل سکا. وہی دریائے نیل آج بھی موجود, وہی ملک مصر آج بھی موجود, وہی یہودیت آج بھی موجود, وہی اسرائیلیت آج بھی موجود, اور وہی ایمان والوں کا ماحول آج بھی موجود. لیکن ایک ایمان والا اندر گیا دریائے نیل میں تو منٹوں سیکنڈوں میں راحت و آرام کے ساتھ پار ہو گیا, اور ایک بے ایمان گیا تو آج تک دریائے نیل میں سے نہیں نکلی وہ جماعت. ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈبویا, اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کی تال کے اندر اور اس کی تہہ کے اندر پہنچایا. یہ واقعہ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا, میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں کہ لوگ اس کو پڑھ لیں, پڑھ کر کہہ دیں کہ ہاں ایسے بھی ایک واقعہ دنیا کے اندر پیش آیا تھا اور آگے چلو اور واقعات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, نہ یہ اس واقعہ کا مقصد نہیں تھا میرے بھائیوں دوستوں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں لا کر اور بیان فرما کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے واقعے کی وحی اتار کر اور قیامت تک دنیا کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو ایمان والوں کا اور بے ایمانوں کا جب بھی دین کی نسبت پر ٹکراؤ ہوگا تو ہماری مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوگی, بے ایمانوں کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ساری دنیا یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ جب اچھے معاشرے کا اور برے معاشرے کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچھے معاشرے کو کامیاب کر دے گا, برے معاشرے کو ناکام کر دے گا. اچھے ماحول کا اور برے ماحول کا جب ٹکراؤ ہوگا, ایمان والوں کا اور بے ایمانوں کا جب ٹکراؤ ہوگا, روشنی میں رہنے والوں کا اور اندھیریوں میں رہنے والوں کا جب ٹکراؤ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیاب کریں گے, اور بے ایمانوں کو چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہوں اللہ تعالیٰ ڈبو کر ختم کر دیں گے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں, جب ایک حقیقت ہمارے سامنے موجود, ایک سچائی ہمارے سامنے موجود, نبی کی زبان سے وہ سچائی نکلی ہوئی اور قرآن پاک کے اندر آج ہمارے سامنے موجود, تو کیا کتنی اس کی بات ہے اور کتنا ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان دونوں ماحولوں میں کوئی فرق نہیں محسوس کر پا رہے اب تک. یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے اور آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے. لہذا فکر اس کی جائے کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے ملک میں معاشرہ ایمان والا قائم ہو, معاشرہ نبیوں والا قائم ہو, مباشرہ معاشرہ اللہ کا نام لینے والوں کا قائم ہو. میرے بھائیو میرے دوستو, اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنی, ہر ایک کو فکر کرنی ہے, چاہے اس کا تعلق مدرسے سے ہو, چاہے اس کا تعلق خانقاہ والوں سے ہو, چاہے اس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو, چاہے اس کا تعلق بس صرف ایمان کے حد تک کلمے کے حد تک ہو. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کو اس کا فکر کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ دین والا ایمان والا رہے. میرے بھائیو میرے دوستو, جو معاشرہ دین والا ایمان والا ہوگا, اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کی حفاظت کا, اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. ملک آدمی کو نہیں بچا سکتا, مال آدمی کو نہیں بچا سکتا, یہ ملک اور مال یہ سب کے سب ختم ہو جانے والے ہیں اور ان سب پر اللہ کی طرف سے ایک وقت میں جھاڑو پھرنے والی ہے, لیکن ایمان والے ماحول کو اللہ تعالی ہمیشہ بچا کر رکھتے. ملک بھی بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, ڈوبتے رہتے ہیں, ابھرتے رہتے ہیں, حکومتیں بھی آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, دولتوں کے انبار بھی ختم ہوتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں, گھٹتے رہتے ہیں. یہ سارے تو ایک ظاہر کا نقشہ ہے اور اس نقشے کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. صاف بات, اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ظاہری نقشوں کے ساتھ, اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ملک و مال کے نقشوں کے ساتھ. اللہ کا اگر وعدہ ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ صرف دین والے ماحول پر, ایمان والے ماحول پر. یہ ایمان والا ماحول باقی رہے گا تو ہمارا وجود باقی رہے گا, ہمارا تشخص باقی رہے گا, ہماری پہچان باقی رہے گی, ہمارا ایمان باقی رہے گا, ہمارا کلمہ باقی رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ ماحول اور یہ معاشرہ وجود میں نہ آیا تو میرے بھائیوں میرے دوستو, معاملہ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوتی اس کو. ایسے ملک اسی زمین پر موجود ہیں جہاں ایمان والا معاشرہ تھا, جہاں کلمے والا معاشرہ تھا, جہاں مدرسوں والا معاشرہ تھا, جہاں تعلیم والا معاشرہ تھا, جہاں پر خانقاہوں والا معاشرہ تھا, سارے معاشرے وہاں موجود تھے, لیکن اس معاشرے کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا, اس معاشرے کو ترقی نہیں دی, اپنے آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب صاف ہو گیا, ختم ہو گیا اور تاریخ کے صفحات میں اس کا تذکرہ باقی, آگے کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا آپ حضرات کو, جنوبی افریقہ والوں کو لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے, لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہر طرح کا امن نصیب فرما رکھا, تو نے ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی, تو نے ہر طرح کی راحتیں دے رکھی, ہر طرح کی آسائشیں دے رکھی ہے, گھروں کو تو نے ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا رکھا ہے. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین کا کام کرنے کا پورا پورا موقع مرحمت فرما رکھا, پورا پورا موقع مرحمت فرما. دین کا کام کرنے کے لیے جتنے اسباب وسائل ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کو مرحمت فرما رکھے, مرحمت فرما رکھے, نہیں مرحمت فرما رکھے. ماحول بھی موجود, آپ کی بات سننے والے موجود, آپ کی بات ماننے والے موجود ہیں, اور آپ کے اور آپ کی دعوت پر آنے والے موجود, ساری چیزیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رکھی ہیں. میرے بھائیو میرے دوستو, بس عرض اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس آج دین اور ایمان موجود ہے, کل کو ہماری ان آنے والی نسلوں کے پاس بھی دین اور ایمان اسی طریقے سے باقی رہے. ہمارے بچے کل کو خدا نخواستہ کلمے کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں, ہمارے بچے کل کو خدا نخواستہ قرآن کی اور نماز کی دولت سے محروم نہ ہو جائیں, ایمان کی دعوت کی محنت سے محروم نہ ہو جائیں. ہمیں اپنے کل کی فکر کرنی ہے جس طریقے سے ہم اپنے آج کی فکر کر رہے ہیں. ہمیں اپنی فکر ہے, بالکل فکر ہے, اور فکر ہونی چاہیے ہمیں. جس طریقے سے اپنے آج کی فکر ہے, ہمیں اپنے کل کی فکر بھی ہونی چاہیے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے حال کی فکر کر رہا ہو تو اپنے مستقبل کی فکر بھی کرتا رہے. اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے مستقبل یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ معصوم بچے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ یہ اے مسجد سے باہر کے ماحول میں اگر یہ گم ہو گئے تو اندازہ لگاؤ کیا قیامت ہوگی ہم لوگوں کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان والا معاشرہ قائم کر کے رکھیں، اپنی مسجدوں میں ایمان والا اعمال والا ماحول قائم کر کے رکھیں، اپنی دکانوں پر، اپنی تجارتوں میں، اپنی زراعتوں میں، اپنی زندگی کے ہر اس شعبے میں جس شعبے میں ہم چل رہے ہوں اس شعبوں میں ایمان والا ماحول ہم قائم کر کے رکھیں۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ اس کا نام نہیں کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ گھر کی خبر، نہ در کی خبر، نہ تجارت کی خبر، نہ زراعت کی خبر، نہ اور بچے پھر رہے ہیں بیران اور بیوی جو ہے روتی پھر رہی ہے۔ اللہ فرماتے تھے بالکل ہماری تبلیغ اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایمان والا جس معاشرے کے اندر بھی ہے، ایمان والا جس ماحول کے اندر بھی ہے، وہ اس ماحول میں اور اس معاشرے میں اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مدرسے کا ماحول ہے تو اس میں اللہ کا بندہ بن کر رہے، خانقاہ کا ماحول ہے اس میں اللہ کا بندہ بن کر رہے، جس طریقے سے ان ماحولوں میں پہنچ کر ہم اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جب ان معاشروں سے اور اس ماحول سے باہر نکلیں، بازار کے ماحول میں جائیں، تجارت کے ماحول میں جائیں، اپنی دکان کے ماحول میں جائیں، وہاں بھی ہم اللہ کے بندے بن کر رہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور انسان اور آدمی اللہ کا بندہ جب ہی بنے گا جب اس کے اندر اللہ کو ماننے کی اور اللہ کو پہچاننے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی۔ بندگی کب آئے گی انسان میں؟ جب اس میں اس کی صلاحیت ہو، جب اس میں اس کی استعداد ہو، جب اس کے اندر اس کا شوق ہو، جب اس کے اندر اس کا ذوق ہو، اس وقت اس کے اندر بندگی آئے گی اور عبدیت آئے گی۔ اور جب بندگی اور عبدیت آئے گی تو جس ماحول میں جائے گا وہ عبد اللہ بن کر رہے گا، عبد النفس اور عبد الشیطان بن کر نہیں رہے گا، عبد النفس اور عبد الشیطان بن کر نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری دینداری کی اور ہمارے اخلاق کی پہچان، ہماری دینداری کی پہچان مساجد میں نہیں ہوتی۔ مسجد میں تو آتا ہی آدمی دیندار بننے کے لیے، مسجد میں تو آتا ہی آدمی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں تو آتا ہی آدمی قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ ہماری دینداری کی پہچان ہمارے دنیا داری کے ماحول کے اندر ہوگی، وہیں اس جگہ پر ہوگی۔ ہماری دینداری کی پہچان ہماری دنیا داری کے ماحول میں ہوگی۔ ہم کتنے مسجد والے ہیں، ہم کتنے اعمال والے ہیں، ہم کتنے اخلاق والے ہیں، اس کی پہچان اگر ہوگی تو مسجد کے اندر نہیں ہوگی بلکہ بازار میں ہوگی، معاملے کے وقت ہوگی، دکان کے اندر ہوگی۔ ورنہ تو مسجد میں تو آدمی آتا ہی اللہ کا بندہ بن کر عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ بات تو جب ہے کہ ہمارے اخلاق کی پہچان اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہماری دکان پر آنے والا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہمارے سے معاملہ کرنے والا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہم سے بات کرنے والا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہمارا انگریزی پڑوس، ہمارا پڑوسی انگریز، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہمارا کالا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو ہمارا گورا۔ یہ ہے ہمارے ماحول کے قائم ہونے کی بات۔ یہ ہوگا وہ ماحول جو جاندار ہوگا، ورنہ بھائیو مسجد میں تو سب آتے ہی ہیں اعمال کے لیے، اخلاق کے لیے۔ ہمارا پڑوسی جو ہے پریشان، ہمارا پڑوسی ہماری بدزبانی سے پریشان، ہمارا پڑوسی ہماری بد اخلاقی سے پریشان، ہمارا پڑوسی ہماری دوسری بری عادتوں سے پریشان، غرض کے بیچارہ وہ کہتا ہے کہ اچھے مسلمان پڑوسی ملے، گھر کا سکون اور آرام ہمارا ان کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اور دوسرا دیکھیے حال کہ وہ کیا کہتے ہیں مسجد میں اس کے 6-6 گھنٹے لگ رہے ہوں۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، ہماری دین کی پہچان ہماری مسجد میں نہیں ہوگی بلکہ ہمارے اس پڑوس کے ساتھ کے طرز عمل سے اور اس کے ساتھ کی اخلاص سے ہوگی۔ آج ہمارا ماحول اگر اخلاق محمدی بن جائیں اور عادات اور صفات میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تبدیلی لے آئے تو پھر ہمارے پڑوسی ہمارے اعمال دیکھ کر ایمان لائیں گے، ایمان لائیں، وہ کلمہ پڑھیں گے ہمارے اعمال دیکھ کر، وہ کلمہ پڑھیں گے ہمارے اخلاق دیکھ کر، وہ ہماری نماز سے متاثر ہو کر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لائیں گے، اعمال سے متاثر ہو کر ایمان لائیں گے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ہماری معاشرت کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ہماری تہذیب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ جب کوئی یہ دیکھے گا کہ اوف یہ مسلمان، ان کے ہاں باپ کی اتنی عزت ہوتی ہے، ہیں، باپ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے پاؤں دباتے ہیں، اس کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے یہاں عورتوں کا یہ اکرام ہیں کہ عورت کی اتنی عزت کی جاتی ہے، اس کو برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تو کہیں گے کہ ہاں اگر زندگی گزاری جا سکتی ہے تو یہودیت پر یا عیسائیت پر نہیں گزاری جا سکتی، زندگی اگر گزاری جا سکتی ہے تو اسلام پر گزاری جا سکتی. وہ کہیں گے ڈنکے کی چوٹ کہیں گے، اور پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی، یہ بڑی بڑی طاقتیں جن کو کہا جاتا ہے، یہ ساری مل کر بھی اگر کسی ایک کو ایمان کے اندر آنے سے روکنا چاہیں گی تو نہیں روک سکیں گے. میرے بھائیو میرے دوستو، بس بات جب ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی ہے، ہمیں اللہ نے کون سی دولت عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت کبریٰ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت برآمد فرمائی. میرے بھائیو میرے دوستو، ہم اس نعمت کے ناقدر ہیں اور اس نعمت کی قدر و قیمت سے ہمارا دل غافل ہے. کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں برآمد فرمائی، ہمیں آج تک اس کی قدر ہی نہیں. کیا اخلاق ہمیں مرحمت فرمائے، کیا اعمال ہمیں مرحمت فرمائے، کیا ماحول ہمیں مرحمت فرمایا، کیا معاشرہ ہمیں مرحمت فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو معاشرہ اور جو ماحول قائم فرمایا تھا وہ محبت والا ماحول تھا، اخلاق والا ماحول تھا، وہ شرم والا ماحول تھا، وہ حیا والا ماحول تھا. ایسا ماحول تھا شرم والا اور ایسا ماحول تھا حیا والا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ حجرہ مبارکہ میں دفن ہوئے، اس کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ان کا انتقال ہوا، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے حجرے میں آپ کے برابر میں دفن ہوئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور ان کا وصال ہوا اور وہ بھی وہاں دفن ہوئے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین وہاں پر ہو گئی تو حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حجرے میں جانا چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اب یہاں پر ایک نامحرم کی تدفین ہو گئی. حضور تو میرے شوہر تھے ہیں وہ محرم، اور صدیق اکبر میرے باپ وہ محرم، لیکن اب اس حجرے کے اندر ایک تیسرے آدمی عمر فاروق آ گئے، وہ میرے نامحرم ہیں، اب اس حجرے کے اندر نہیں جانا، بس باہر سے سلام پڑھنا. یہ ماحول تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرم کا، حیا کا، عفت کا، عصمت کا، پاک دامنی کا اس زمین پر قائم فرمایا تھا. آج یہودیت اور آج نصرانیت اور آج دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے اندر سے اس ماحول کو کھرچ کھرچ کر صاف کر رہی ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہیں؟ یہ عفت والا ماحول ختم کرنے کی کوشش، یہ پاکیزگی والا ماحول ختم کرنے کی کوشش، بے حیائی کے جتنے اڈے آج دنیا میں چل رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے شرم و حیا کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں. آپ نے اپنا خون دیا، آپ نے اپنا پسینہ دیا، آپ نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، اور ان ساری قربانیوں کے بعد ایک ماحول قائم ہوا تھا. میرے بھائیو میرے دوستو، قربانی دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خون دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے زمانے کی یہودیت اور آپ کے زمانے کی نصرانیت، یہ آپ کا خون لینے والی، اور ہم آج خون لینے والے کے طریقے کو چھوڑ کر خون دینے والے کے طریقے پر چل رہے ہیں. جس نے ہمارے لیے خون دیا، جس نے ہمارے لیے اپنے بچوں کو قربان کرایا، جس نے ہمارے لیے اپنا ملک چھوڑا، جس نے ہمارے لیے اپنا وطن چھوڑا، آج ہمیں اس آدمی کی اس شخصیت کا طریقہ اور اس کی زندگی گزارنے کا فن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس کو طریقے کو اچھا نہیں سمجھ رہے، ہمارے دل میں سے اس طریقے کی عظمت اور محبت نکلتی جا رہی. لیکن آپ کے جو دشمن ہیں جنہوں نے آپ کا خون لیا، ان کے طریقے آج ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، ان کا ماحول آج ہمیں اچھا لگ رہا، ان کا معاشرہ آج ہمیں اچھا لگ رہا، ان کی ہر برائی آج ہمیں اچھی اور بھلائی نظر آ رہی. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے، ایمان کی کمزوری کی بات. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے کہ ہم اپنے اندر کے ایمان کو قوی کرنے والے ہوں. اندر کا ایمان جتنا قوی ہوگا، باطل چیزوں سے، باطل اسکیموں سے، باطل قوتوں سے اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت فرما لیتے ہیں انسان. ایمان اندر میں مضبوط، اخلاق اندر میں مضبوط، سنت اندر میں مضبوط، شریعت اندر میں مضبوط، طریقت اندر میں مضبوط، تو اس شخص کا ایمان بالکل لوہے کے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لوہے کی پہاڑ کی، کہ جہاں جی چاہے لے جا کر اس کو کھڑا کر دو، جس ماحول میں لے جا کر چاہے کھڑا کر دو، اس ماحول کے اندر سے یہ کھڑا ہو کر نکلے گا اور کچھ دے کر آئے گا، کچھ لے کر نہیں آئے گا اس ماحول.
سوا سے کہتے ہیں کہ جس شخص کا ایمان اندر سے مضبوط ہو اگر وہ کفر کے ماحول میں جائے گا تو ایمان دے کر آئے گا وہاں پر, اور جس شخص کا اندر کا ایمان کمزور ہو اور وہ خدا نہ خواستہ کفر کے ماحول میں چلا جائے تو وہاں سے کچھ لے کر آئے گا کچھ دے کر نہیں آئے گا. میرے بھائیو میرے دوستو, اندر کا ایمان ہمارا مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک محنت مرحمت فرما رکھی, ایک سیدھی سی محنت, بہت سیدھی سادی محنت, بہت آسان محنت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما رکھی. میرے بھائی میرے دوستو, اس میں جتنا وقت لگ جائے, اس میں جتنی اپنی جان لگ جائے, اس میں جتنا اپنا مال لگ جائے, اس میں جتنے اپنے اوقات لگ جائے, ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی کی علامت بنتے چلے جاتے ہیں. جتنا وقت لگے گا, جتنا اصولوں کے ساتھ جماعتوں میں چلت پھرت ہوگی, جتنا امیر کی ماتحتی ہوگی اور جتنا مشورے کی پابندی ہوگی اور جتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنے والی صفت ہوگی, ایمان کی مقدار اور ایمان کی قوت اندر کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. اور جب ایمان انسان کے اندر میں آ جائے اور ایمان کی قوت اندر میں آ جائے اور اندر میں ایمان بن جائے تو پھر ایسے آدمی کو کوئی پوری دنیا نہیں جھکا سکتی, پوری دنیا ایسے آدمی کو نہیں جھکا سکتی, بلکہ یہ الٹا ساری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکا لیتا ہے. جب اندر کا ایمان بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے نقشے کھلتے ہیں خیر کے, اور ایسے ایسے نقشے کھلتے ہیں دعوت کے, اور ایسے ایسے نقشے کھلتے ہیں غیب کے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ او ایک آدمی اور ساری دنیا کو نچا رہا ہے, ہلا رہا ہے, چلا رہا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اندر کے ایمان بننے کا, کہ جس کا اندر کا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے پھر باطل کی جو قوت سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود توڑ دیتے ہیں اور وہ بکھر کر ختم ہو جاتی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے, دہلی کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے, اور وہ زمانہ مغلوں کا دور, بے انتہا فساد, بادشاہت بھی کمزور, سلطنت بھی کمزور, اور دین کو توڑنے کی ہر سطح سے طاقت, ہر سطح سے طاقت استعمال ہو رہی تھی, اور اسلام کو ہندوستان سے ملیا میٹ کرنے کے ہر روز نئے نئے نقشے بن رہے تھے. باطل قوتیں, باطل اسکیمیں, باطل جماعتیں روزانہ بن رہی تھی, اور ان کی پشت پر پوری حکومت قاہرہ اور کافرہ تھی, اور یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہندوستان سے اسلام کو ختم کیا جائے, پورا زور لگ رہا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس زمانے کی پیداوار, تو اس زمانے میں شیعیت کا بڑا زور تھا, روافض کا بڑا زور تھا, اور ایسا ان کا غلبہ تھا کہ مسجدوں میں گھس جاتے تھے اور گھسنے کے بعد علماء کرام کو تقریر کرنے سے روک دیا کرتے تھے. خبردار اگر تم نے ابو بکر کا نام لیا, خبردار اگر تم نے عمر کا نام لیا, خبردار اگر تم نے عثمان کا نام لیا, خبردار تم نے اگر یہ کیا اور یہ کیا, روک دیا کرتے تھے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے, اور مجمع تھا بے انتہا, اور بیان ہو رہا تھا حضرت کا اسی موضوع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام مرحمت فرمایا, ان کے بعد ابو بکر آئے, ان کے بعد عمر فاروق آئے, ان کے بعد عثمان غنی آئے, ان کے بعد علی مرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے. حضرت کا تقریر کا موضوع یہ چیز تھی. اتنے میں برابر میں بیٹھے ہوئے خادم نے کہا کہ حضرت تین آدمی ابھی دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور خالص شر ہی شر اور خالص فتنہ ہی فتنہ ہیں وہ لوگ, اور انداز یہ ہے کہ تقریر میں ہنگامہ گڑبڑ کرنے کے لیے آئے. حضرت نے سنا, اور سننے کے بعد ایک منٹ کو ذرا سکوت کیا اور ایک منٹ کو گردن جھکائی. اتنے میں وہ لوگ مسجد کے دروازے سے نکل کر اور حوض کے مقابلے پر آ گئے. جن لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ منبر اور منبر کے مقابلے میں بالکل سامنے حوض بنی ہوئی, وہ وہاں تک پہنچے تینوں. جس وقت وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے اندر کی قوت کے ساتھ, جو میں عرض کر رہا تھا ایمان والی قوت, ایمان والی قوت کے ساتھ زور سے ایک مرتبہ فرمایا اللہ, اتنا کہا زور سے. ان کا ایک دفعہ اللہ کہنا تھا اور وہ تینوں الٹے پیروں مڑ کر بھاگے, ایک وہیں گرا, ایک بھاگتے بھاگتے بیچ میں گرا, اور تیسرا بھاگتے بھاگتے جامع مسجد کے دروازے کی سیڑھیوں پر گرا. میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ جل شانہ عمن والہ کی نسبت پر جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف جب کوئی کسی کو بلاتا ہے اور اللہ کی طرف جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی ہر طرف سے مدد فرماتے ہیں، ہر طرف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر طرف سے اس کی مدد فرماتے ہیں، ہر طرف سے اس کی اعانت فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ آدمی اپنی ذات کو لے کر نہیں چلا بلکہ اس کائنات کے مالک کو سامنے لے کر چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے والے ہوں، اپنے مرتبے کو مقام کو پہچاننے والے ہوں. ورنہ میرے بھائیو دوستو، آخری بات جو سب سے خطرے کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے مرتبے کو نہ پہچانا، اپنے مقام کو نہ پہچانا، اور اللہ تعالی نے امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے اس نسبت کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جس کو قرآن پاک نے فرمایا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اے لوگوں، کان کھول کر یہ بات سن لو، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے تم نے روگردانی کی اور اس راستے سے تم نے فرار اختیار کیا تو تم کو سامنے سے ہٹا دیں گے اور دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تم سے بہتر ہوگی ہر معاملے میں، ہر لائن کے اندر. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہر دم خیر کا معاملہ فرماوے، اور ہمیں اپنے اس دین کی، ایمان کی پونجی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ایمان کے لیے سب سے بہتر راستہ، ایمان کی محنت حاصل کرنے کا سب سے عمدہ راستہ میرے بھائیو میرے دوستو یہ دعوت اور تبلیغ والا راستہ ہے. اس میں جتنا وقت اپنا لگ سکتا ہو لگایا جاوے، جتنے اوقات میں گنجائش ہو، 3 دن ہو، 10 دن ہو، 15 دن ہو، سال ہو، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس میں جانے کی ترتیب اپنی قائم رکھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ہم کو بلائے گا، کوئی ہماری تشکیل کرے گا، ہم جبھی جائیں گے. نہ بھائی، یہ تو اپنے اپنے کرنے کا کام ہے، یہ تو اپنے اپنے کرنے کا کام ہے. جو جتنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہی نوازتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے انسان کو مقدر کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دین دیتا ہے اس کی محنت کے مطابق. جتنی محنت دین کی بنیاد پر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی دین سے نوازتے چلے جائیں گے. رزق ملے گا مقدر کے بقدر، اور ایمان اور دین ملے گا مشقت کے بقدر. جتنی مشقت اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی نوازتے چلے جائیں گے. ہمیں نوازیں گے، ہماری نسلوں کو نوازیں گے، نسلوں کی نسلوں کو نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. بس میرے بھائیو میرے دوستو، مختصر سی بات اتنی سی عرض کرنی تھی. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کے حق میں بھی قبول فرمائے. آپ حضرات اپنی محبت سے تشریف لائے، اللہ تعالی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کو بے حد دین کی اور دنیا کی ترقیات مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دعا تو ہم سے لاکھ درجے جو اچھے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں اصل چیز ذرا تھوڑی سی محنت کو بڑھانا ہے. محنت بڑھتی رہے گی تو انشاءاللہ جماعتوں کا خروج بھی بڑھتا رہے گا. حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا، کسی ایک علاقے کے 2 آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی دعا کریں، حضرت جی دعا فرمائیں، ہمارے علاقے میں کام بیٹھ گیا. ہم 2 آدمیوں نے آ کر کہا حضرت جی دعا فرمائے، ہمارے علاقے میں کام بیٹھ گیا. تو حضرت جی فرمایا کام نہیں بیٹھا، تم بیٹھ گئے. کام نہیں بیٹھا، تم بیٹھ گئے. تم کھڑے ہو جاؤ تو کام بھی کھڑا ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے. مولانا شاہد صاحب کی ماشاءاللہ آپ نے تفصیلی بات سنی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اخلاص نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اپنے میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ماشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ جماعت میں بھی نکلتے ہیں، لیکن ہماری اولادیں جو ہیں ہم اتنے دینی اعمال میں رہتی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں رہتی ہوں. کیونکہ آج کے ماحول میں ٹیلی ویژن وی سی آر بھی عام ہے اور غلط مجلسیں بھی امت میں ہر جگہ عام ہیں. خدا نخواستہ آپ تو دین میں لگ رہے اور آپ کی اولاد لغویات میں لگ رہی تو یہ نقصان کی چیز ہے. اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کریں. جیسا آپ کا تعلق چلتے پھرتے مدرسے سے ہے, ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ سے ہے اور دینی مدارس سے ہے, دینی مدارس چلانا یہ سعادت کی بات ہے, لیکن اگر اپنا بچہ اس میں نہ پڑھ رہا ہو تو مدرسے کو آپ فائدہ تو پہنچا رہے, مدرسے سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے. ایک مدرسے کو فائدہ پہنچانا ہے, آپ نے چندہ بھی دے دیا, آپ نے اس کے لیے کلمۃ الخیر بھی کہہ دیے, آپ کس کے لیے آپ نے مدرسے کے لیے نقل و حرکت بھی کر لی, لیکن آپ کا بچہ کہیں اور جا رہا ہے, اسکول میں جا رہا ہے, غیروں کے اسکول میں جا رہا ہے, تو بالکل ایسا ہے کہ ہم نے پھول سے بچے کو غیروں کی جھولیوں میں ڈال دیا. جو بچہ دین کا دعائی ہوتا اور عالم دین ہوتا, حدیث نبوی کا پڑھنے والا ہوتا, اس کو ہم نے بجائے دینی راستے پر ڈالنے کے غیروں کی جھولی میں ڈال دیا, کہیں عیسائیوں کی جھولی میں ڈال دیا. یہاں تو پتہ نہیں مشرکین کے اسکول ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے یہاں تو بہت ہیں. ہم کہتے ہیں کہیں عیسائیوں کی جھولیوں میں ڈال دیا, کہیں مشرکوں کی جھولیوں میں ڈال دیا, کہیں قادیانیوں کی جھولیوں میں ڈال دیا. اور بچہ جب ان جگہوں سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنے استادوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور اپنے والدین کا بھی مقابلہ کرتا ہے. اور جہاں مخلوط تعلیم کی لعنت ہوتی ہے وہاں ابتدا میں تو بچے کو مانوس کیا جاتا ہے ایسی چیزوں سے, جو میں ابھی انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا, اور پھر جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو مخلوط تعلیم کی نحوست کی وجہ سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھتا ہے. جب 5-7-10 سال اس نے اس لڑکی کے ساتھ لگائے ہیں تو اب 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب شادی کا موقع آئے گا تو والدین لاکھ چاہیں ہم دوسری جگہ کرنا چاہیں, وہ بچہ جس لڑکی کے ساتھ 10 سال رہا ہے وہ اسے پسند کرے گا. اور خدا نہ خواستہ عیسائی بچی ہوگی تو بچہ چونکہ دل اس کو دے چکا یا اس کا دل لے چکا تو اب اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میری شادی اس سے. والدین نے کہا نہیں, ہم نے تو فلاں جگہ بات کر رکھی, لیکن نہ میں تو کروں گا تو اس سے کروں گا, نہیں تو کر دے گا. اب وہ جاتا ہے عیسائیوں کے گرجا میں اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کر, ہاں شادی ہم تمہاری کر دیں گے, بس مذہب تو بدلنا ہوگا. چونکہ دل اس کو دے چکا ہے اور مذہب کی اس کے ہاں اہمیت نہیں رہی, تو ہم نے ڈگریاں کیا حاصل کی, اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا, دین سے کھو دیا, ایمان سے کھو دیا, اور ہم نے اس کو غیر کالہ کار بنا دیا. تو ان چیزوں کو سوچتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کا خیال کرنا چاہیے, اپنی اولاد کی احتیاط کرنی چاہیے, اپنی اولاد کو صحیح رستہ دکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اخلاص نصیب فرماوے. اصل قیمت بھائی اخلاص کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرماوے اور صحیح راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے, اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. بھائی زیادہ سے کسی کو کسی سے محبت ہو جاوے اور گھر میں کوئی چیز بڑھیا پکی ہو اور دوست قریب رہتا ہو تو کیا اندر کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرے سے پہلے چیز اس کے ہاں پہنچ جاوے, پہلے وہ کھا لے بعد میں کھاؤں. اور ہر مسلمان حالات چاہے کچھ ہی ہوں, خلاف ورزی چاہے دینی کرتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہو, لیکن محبت زبان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو محب کچھ بھیجتا رہے, محبوب کو محب کچھ بھیجتا رہے. اور ہمارا بھیجنا کیسا آسان, ہم یہاں درود شریف پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے پہنچا دیں. دنیا میں کہیں درود پڑھا جا رہا ہو اور نفے کی بات یہ ہے کہ پڑھیں ایک دفعہ اور پہنچے دو دفعہ. ایک فرشتہ قبر ایتھر پہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ کسی نے درود شریف پڑھا, اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے خدمت میں اس نے پہنچا دیا فرشتہ جو قبر ایتھر پہ موجود ہے. اور پوری دنیا میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں, جہاں ان کو دینی مجلس ملتی ہے اور جہاں ان کو درود ملتا ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں, اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا نام لے کے خدمت میں پہنچا دیں. کوئی ڈاک اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی درود شریف والی ڈاک پہنچ جاتی. بس ادھر پڑھا اور قبر اتھر پہ جو فرشتہ موجود ہے اس نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں کوئی درود شریف پڑھے وہ اس کے باپ کا, اس کے پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا نام لے کے خدمت میں پہنچا دے. کوئی ڈاک اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنے درود شریف کی ڈاک پہنچتی. تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ درود شریف پڑھا کریں, اور درود شریف بار بار پڑھا کریں بہت مجلس میں, چونکہ اگر ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو دو دفعہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا, اور چار دفعہ پڑھیں گے تو آٹھ دفعہ پہنچے گا. ایک تو ہم ماشاءاللہ جماعت میں جو نکلتے ہیں صبح شام کی تسبیحیں پڑھتے ہیں, اور کسی شیخ کے سے تعلق ہو وہ شیخ صبح شام کی تین تین تسبیحیں بتلاتے ہیں, یا وہ قسم پڑھتے ہیں یا وہ قسم پڑھتی, اور جماعت میں جو نکلتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہمیں, تو دو دفعہ تو یہ ہو گیا. اور صلاۃ السلام اور چہل صلاۃ السلام کتاب فضائل درود میں جو صلاۃ السلام لکھے ہوئے ہیں وہ الگ بھی چھپے ہوئے ہیں, ایک وہ لے کے اسے معمول بنا لے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے, اور اسی میں سے کم منتخب کر لے کہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا کرے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس درود کو آدمی اتنا پڑھے جس درود کا پہنچنا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہو جاوے, تو یہ تصور کرے کہ جیسے میں وہیں بیٹھا ہوں. جتنا زیادہ ہو اچھا, چار دفعہ ہو گیا, ہم نے چار مجلس میں درود شریف پڑھا تو آٹھ دفعہ وہاں پہنچا, اور جب ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آٹھ دفعہ آئے گا تو اس سے ان کی ہماری طرف توجہ کتنی ہوگی, اور اس سے ہمیں کتنا نورانی اور روحانی فائدہ پہنچے گا. اور اس کے علاوہ آدمی کے پاؤں مشغول ہیں چل رہا ہے, ہاتھ مشغول ہیں گاڑی چلا رہا ہے یا کوئی کام کر رہا, اور زبان فارغ ہے خالی بیٹھا, میں بیٹھا درود شریف پڑھتا رہے. اور جنت کے جن جنہیں سنتے ہیں, یہ ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھی 400 درخت لگ گئے, اور پانچ تسبیح پڑھی 2000 درخت لگ گئے. اس مجمع میں شاید کوئی کسان بھی ہو, اسے معلوم ہوگا کہ زمین تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اگر 2000 درخت کسی کسان کو کسی کھیتی والے کو لگانے ہو تو ایک مدت تو زمین تیار کرنے میں لگ جائے, گہاتا ہے بہاتا ہے کھاد ڈالتا ہے پانی دیتا ہے, ایک مدت کے بعد زمین اس لائق ہوتی ہے کہ وہ بیج قبول کر لے. اور یہاں کی تجارت میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. 2000 درخت لگائے اور جناب بیج ہی غائب ہو گیا, بیج ہی مٹی بن گیا, یہ بھی ہے. اور بھائی ایک ایک بیج میں اللہ تعالیٰ 70-70 بالے نکال دے, وہ قادر مطلق ہے. اور جنت کی کھیتی میں خسارے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم نے پانچ تسبیح پڑھی تو 2000 درخت لگ گئے, ہر پانچ تسبیح پہ 2000 درخت جوڑتے چلے جاؤ, کتنی ہماری گھنی جنت ہو جائے گی. اور آدمی کپڑا صاف پہنے تو اس پہ دھبا لگ جاتا ہے, کوئی خود دھو لیتا ہے, کوئی دھوبی کے یہاں بھیج دیتا ہے, کوئی ڈرائی کلین میں بھیج دیتا ہے, اور بھائی دل بھی ایسا ہی ہے, ایک گناہ ہوا ایک دھبا لگ گیا, اور دوسرا گناہ ہوا دوسرا دھبا لگ گیا, اسی طرح دھبے لگتے لگتے قرآن پاک میں اس دل کو کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون سے میں بیان کیا. دل تو نہیں کسی کو نکال کے دیا جائے گا, خود ہی نہیں آدمی تخت پہ چھیتنے بیٹھ جائے گا کہ میرا دل میں دھبے بہت لگ گیا میں انہیں صاف کروں. آسان طریقہ کہ جتنا ہم استغفار پڑھیں گے ہمارا دل صاف ہوگا. یہ بھلی بات کی طرف قدم نہیں اٹھتا, بھلی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی, سن لی تو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے, اور عمل کر لے کبھی ایک آدھ دفعہ تو پھر استقامت نہیں ہوتی. یہ اسی وجہ سے کہ ہمارا دل جو ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ران کی طرح ہو گیا. اور اس کی صفائی کا آسان طریقہ کہ جتنا ہم استغفار پڑھیں گے ہمارا دل صاف ہوگا. اور کلمہ طیبہ کے کیا کہنے, 70-80 سال کا بوڑھا غیر مسلم دل سے اقرار کر لے اور زبان سے کلمہ پڑھ لے تو پہلا نام اعمال اس کا ایسا صاف ہو گیا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور جب اس مبارک کلمے کو مسلمان پڑھے گا تو اس کی نام اعمال میں کتنی ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. اپنی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کی اپنے سے زیادہ فکر کریں. اولاد اصل میں گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے معصوم بچہ اس سے ہی متاثر ہوتا ہے. اگر گھر کا ماحول نماز کا, قرآن کا, تسبیح کا, تلاوت کا ہوگا, دینی تعلیم, دینی کتابیں سننے سنانے کا ہوگا, صحابہ کے قصے سننے سنانے کا ہوگا, تو اس معصوم بچے کے دل و دماغ پر وہ چیزیں نقش ہوں گی. بلکہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ گھر کا ماحول ٹیلی ویژن وی سی آر کا ہے, گانوں کا ہے, گالیوں کا ہے اور واحد تباہی قصوں کا ہے, تو بھائی معصوم بچہ اور پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تک اس سے متاثر ہوگا. جیسا گھر کا ماحول ہوگا, بچہ جب اس لائق ہوگا کہ باہر خود جاوے کہ گھر میں نماز ہو رہی تھی, گھر میں امی نماز پڑھتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی اور تسبیح پڑھتی تھی, جب بچہ اس لائق ہوگا اپنے پیروں سے جاوے گا تو وہ چیزیں تلاش کرے گا. اور خدا نہ خواستہ ہمارا گھر کا ماحول خراب ہوگا, ٹیلی ویژن وی سی آر کا ہوگا, گانوں بجانوں کا ہوگا, ہماری تباہی قصوں کا ہوگا, تو معصوم بچہ جب اس لائق ہوگا کہ اپنے پیر سے باہر نکلے تو وہ اس ماحول کو تلاش کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ماحول دینی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اخلاص نصیب فرماوے. ضرور شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اے اللہ اپنی معرفت کا نور نصیب فرما, ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ذکر کی لذت نصیب فرما, اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہم قصور وار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں نکل آج رکھ کر اس امت محمدیہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, ستاری کا معاملہ فرما, غفاری کا معاملہ فرما. اے اللہ کہ تم نے ہمارے ساتھ اس سقاط میں معاملہ فرمایا تو امت خسارے خسارے میں رہے گی. دونوں جہان کے خسارے سے اس امت کی حفاظت فرما, دونوں جہان کی فلاح نصیب فرما, دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرما. پوری امت محمدیہ پر رحم فرما, پوری امت محمدیہ پر کرم فرما, امت کی پریشانی کو دور فرما, امت کی ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر شر جہد سے امت کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہماری آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے املاک کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے سارے شعبوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر سے سب کو مالا مال فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ. میں نے ایک قصہ سنانے کا وعدہ کیا تھا, میں بھول گیا. ایک حال میں, بہت بڑے حال میں, ایسے چھوٹے بچے جمع کیے گئے جو ٹافی بسکٹ وغیرہ کھانے والی قسم ہو, اور اس میں جمع کر کے ان سے کہا گیا کہ اللہ میاں سے مانگو بسکٹ ٹافی, جو جو بچے ایسی چیزیں کھاتے ہیں, اور پھر ان سے کہا کہ حضور سے مانگو. پھر آپ مسلمانوں میں جو بزرگ لوگ مشہور ہیں ان کے ایک ایک کے نام لیے بہت سوچے, اور بھائی دیانی نہ کسی نے اقرار کرا لیا نہیں دیا. پھر کہا اچھا حضرت عیسیٰ سے بول. اور ایک آدمی نے اٹھ کے الغرضی میں کچھ کھٹکے دبائے اور انہیں دعا میں ہاتھ اٹھا کے مشغول کر کے کھٹکے دبائے اور اوپر سے چواڑ کھلے اور اوپر سے ٹافیاں گر رہی, بسکٹ گر رہے. بچپن میں تو ان کا ایمان اس طرح سے کمزور کیا, اور ذرا بڑے ہو گئے تو ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے کو جوڑ دیا. تو اس طرح سے ہمارے میں دین سے نفرت, ایمان سے نفرت, ایمان سے دور کیا جا رہا ہے. اور آج ہم پھر بھی اپنے معصوم بچوں کو ایسی جھولیوں میں ڈال رہے ہیں, ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کی کو بچانے کی ضرورت ہے.